قالوا انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم اور وہ آ گئے ان پر، یعنی خدمت گاروں کے پاس آ گئے وہ سب جن کو چور کہا گیا تھا. ماذا تفقدون، تم کیا کم پاتے ہو؟ تفقدون کا لفظ فے قاف دال سے، فقد فقدان مفقود، کیا گم ہوا ہے، کیا نہیں مل رہا. قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یہ یوسف علیہ السلام کی عملے نے، نفقد سواع الملک، ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا سواع پیمانہ. سواع کا لفظ سا سے ہے، سواد الف عین، پانی کا برتن یا ناپنے کا برتن، خواہ غلہ ناپے یا پانی ناپے، یعنی پیمانہ. بعض نے کہا کہ سقایا اور سا جو ہے وہ الگ الگ ہیں، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سا جو ہے وہ دونوں کام کرتا ہے، ناپنے کا بھی اور پینے کا بھی، پانی رکھنے کا بھی، تو اس لیے ایک دفعہ اس کو سقایا کہا گیا اور دوسری دفعہ سوا کہا گیا. یعنی بلحاظ جنس وہ سا تھا لیکن بلحاظ استعمال وہ سقایا تھا. سقایا کیا ہوتا ہے؟ پینے کا کپ یا پینے کا برتن، اور سوا کیا ہوتا ہے؟ ناپنے کا برتن. تو تھا یہ اصل میں سوا ہی، لیکن اس سے کیا کام لیا جاتا تھا؟ ناپنے کا بھی اور پینے کا بھی، یعنی ملٹی پرپز تھا. نفقد سوا الملک ولمن جاء به حمل بعیر، اور جو اس کو لائے گا، ولمن اور واسطے اس کے جو جا ابھی اسے لائے گا، یعنی ڈھونڈ کے لائے گا، حمل بوجھ بعیر ایک اونٹ کا، یعنی ایک مزید کیمل لوڈ اس کو ملے گا، ایک اونٹ غلہ اور ملے گا اس کو انعام کے طور پہ. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، جب کوئی چیز گم جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ ایک ٹرک استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز گم گئی، جو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو انعام ملے گا. تو ہر ایک انعام کے لالچ میں ڈھونڈنے لگ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امریکہ میں کچھ چوروں کو پکڑنا مقصود تھا، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے ایک فری کانسرٹ کیا اور اس میں سب کو بلایا، اور فری کے نام سے سب جانے لگ گئے، اس میں چور بھی آ گئے. تو انہوں نے تصویریں سامنے رکھ کے لوگوں کو پہچان کے چوروں کو پکڑ لیا. وَأَنَا بِهِ زَعِيم، اور میں اس کا ضامن ہوں، یعنی جو بھی وہ کپ ڈھونڈ کے لائے گا میں اسے لازمی طور پر ایک اونٹ مزید غلے کا لاد کے دوں گا. اور زعیم کا لفظ زام سے، زے عین میم، فعیل کے وزن پر. میں اس کا ضامن ہوں، کفیل ہوں، ذمہ دار ہوں. قالو ان سب نے کہا، اخوان یوسف نے، تاللہ قسم اللہ کی. عربی میں جیسے با کا معنی بھی ہوتا ہے، اسی طرح تا کا بھی ہوتا ہے، اور یہ قسم کے لیے صرف استعمال ہوتا ہے. تاللہ قسم اللہ کی، لقد علمتم، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، تمہیں اچھی طرح پتا ہے، لا اور قد تاکید کے لیے، تمہیں خوب پتا ہے، ما جئنا نہیں آئے ہم، لنفسد فی الارض کہ ہم زمین میں فساد کریں. ہم یہاں فساد کرنے کو نہیں آئے، اور فساد سے مراد یہاں چوری چکاری. وما کنا سارقین اور ہم کوئی چور لوگ نہیں، ہم چور نہیں ہیں نہ فساد کو آئے ہیں. قالو انہوں نے کہا، فما جزاؤہ تو کیا ہے جزا اس کی، بدلہ اس کا، ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے نکلے. تم کہہ رہے ہو کہ ہم چور نہیں، اگر تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا نکلا اور تم چور ہوئے تو پھر تمہاری سزا کیا؟ قالو ان سب نے کہا، جزاؤہ اس کی سزا، من جو وجدا پایا گیا، فی رحلہ اس کے سامان میں، کہ جس کے سامان سے وہ نکلا، فہوا تو وہ خود ہی جزاؤہ اس کی جزا ہے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا کیا تھی؟ کہ چوری کرنے والا جس کا مال چرائے اس کی غلامی میں ایک سال کے لیے دے دیا جائے، وہ ایک سال اس کے پاس رہے پکڑا جائے. تو یہی انہوں نے قانون بتایا کہ ٹھیک ہے اگر ہم چور ہیں تو ہمارے ہاں چوری کی سزا کیا ہے, من وجد فی رحلہ, جس کے سامان سے گم شدہ چیز نکلی, فہو جزاؤہ, تو اس کا مالک اس کے بدلے میں دھر لیا جائے. کذالک نجزی الظالمین, ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. ظالموں کا ہمارے ہاں یہی بدلہ ہے, اور ظالم سے مراد یہاں چور, یعنی چوروں کو ہمارے ہاں سزا کیا دی جاتی ہے کہ اسے پکڑوا دیا جاتا ہے مالک کے ہاں. جبکہ مصر کے قانون میں چور کی سزا کیا تھی, جرمانہ اور تازیانہ, یعنی پینلٹی بھی اور اس کے ساتھ مار بھی پڑتی تھی. اب کیا ہوا, فبدأ, تو شروع ہوا. کون, اس میں دو رائے, بعض کہتے ہیں یوسف علیہ السلام خود, اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مؤذن جس نے پکارا تھا اب وہ تلاشی لینا شروع ہوا. بِأَوْعِيَتِهِمْ, ان کے تھیلوں سے, اَوْعِيَ وعاء کی جمع ہے, آگے آ رہا ہے, قبل وعاء اخیہ, اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے, یعنی باقی لوگوں کے سامان کی پہلے تلاشی شروع کی گئی, یا باقی بھائیوں کا سامان پہلے کھولا گیا. تو شروع ہوا ان کے سامان سے, قبل وعاء اخیہ, اپنے بھائی کے سامان سے قبل. وعاء کہتے ہیں, واو عین یہ سے ہے, وہ چیز جس میں کوئی چیز محفوظ کر دی جائے, برتن, تھیلا وغیرہ, بیگ, یعنی جس میں کوئی دوسری چیز ڈال کے بند کر دی جائے, محفوظ کر دی جائے. کان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, وطعیہ اذن واعیہ, کہ کان اس کو اچھی طرح سمیٹ لیں, کیونکہ انسان جو بات سنتا ہے کان اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں, لپیٹ لیتے ہیں, اور پھر دل میں جا کے اسے محفوظ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک برتن ہے. ثم استخرجها, پھر اس نے نکال لیا اس کو, من وعاء اخیہ, اپنے بھائی کے سامان سے, اگر اس سے مراد ہم یوسف لیں. کذالک, اسی طرح, کدنا لیوسف, ہم نے تدبیر سکھائی تھی یوسف کو, یہ طریقہ ہم نے یوسف کو سکھایا تھا کہ اس طرح بھائی کو رکھو. کدنا کا لفظ کس سے ہے, قید سے, چال, تدبیر. اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ سبحانہ وتعالی نے یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے, الہام کے ذریعے یہ تدبیر سجھائی تھی کہ اگر اپنے بھائی کو مصر روکنا چاہتے ہو تو کیا کرو, اس کے سامان میں پیالہ رکھ کے اسے پکڑوا دو. ما کانا, کیونکہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کہ وہ رکھ سکتے ان کو, اور اگر ان کو نہ رکھتے تو یہ جاتے اور واپس نہ آتے. ما کانا لیأخذ اخاہ, نہ تھا وہ کہ لے سکتا اپنے بھائی کو, وہ اپنے بھائی کو ویسے نہیں رکھ سکتا تھا. فی دین الملک, بادشاہ کے قانون میں, دین یہاں قانون کے معنوں میں استعمال ہوا ہے, اور ملک سے مراد بادشاہ مصر ہے, شاہ مصر کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو رکھ نہیں سکتا تھا. الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بظاہر حالات کیا ہیں لیکن ان کی حقیقت کیا ہے. بہت دفعہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری صورتحال انسان کے بالکل خلاف جا رہی ہوتی ہے, اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اس کا بہت بڑا نقصان ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کچھ اور مشیت اور تدبیر کار فرما ہوتی ہے. اور انسان کیوں غمگین ہوتا ہے, دکھی ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اپنی کم سمجھی کی وجہ سے, کوتاہ نظری کی وجہ سے, معاملات کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے. ہم ہر چیز کے صرف ظاہری پہلو کو لیتے ہیں, صرف سامنے سامنے سے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا اپیرنس یا اس کا سامنے کا حصہ کیسا ہے. اگر وہ اچھا لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھا, فوری فیصلہ کر لیتے ہیں. کوئی چیز ہمارے حق میں ہو جاتی ہے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں, اگر کوئی چیز ہمارے خلاف پڑتی ہے تو ہم بے حد پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو بہت ظلم ہوا, اور ہمارے ساتھ تو بہت ناانصافی ہوئی، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پیچھے انسان کو ملنے والی خیر اور انسان کے حق میں جو بہتر چیز ہے اس کو جانتے ہوتے ہیں. انسان اتنی دیر میں اپنی جلد بازی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے، رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ مہربان ہی نہیں، اور وہ کیسا رحمان ہے کہ جس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. اگر انسان کو پتہ چل جائے بات کی حقیقت تو کبھی بھی شکوہ نہ کرے. ایمان انسان کو صرف ایسے مواقع پر ثابت قدم رکھتا ہے. بندہ مومن اللہ کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کرتا ہے کہ یقیناً اس میں کوئی بھلائی ہے، کیونکہ میرا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا ہے نہیں. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ زلزلے میں بے شمار بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں دب کے ملبے میں ختم ہو گئے، تو اچھے بھلوں کے ایمان متزلزل ہو گئے. اچھے بھلے سمجھدار لوگ اللہ تعالی کے بارے میں کیا سوچنے لگ گئے کہ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ کا کوئی فیصلہ زیادتی والا نہیں ہوتا. یہ انسان کب سوچتا ہے؟ جب بہت شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے، بہت چھوٹی عقل سے کام لیتا ہے، اور انسان کی سوچ بہت لمیٹڈ اور محدود ہوتی ہے، جب وہ صرف ظاہری چیز کو دیکھ کر فیصلے کر رہا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ باتیں وہ کرتے ہیں جو اللہ کے بڑے پلان کو نہیں جانتے ہوتے. وہ چیزوں کو صرف ان کے وقتی اور ایک چھوٹے سے حصے میں رکھ کے ان کا فائدہ نقصان دیکھ رہے ہوتے ہیں. مومن یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مومن کے نزدیک یہ زندگی اور یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان کی جگہ ہے. اس میں اگر ہمیں زندگی ملی ہے تو بھی اللہ کی مرضی سے، اور کسی بھی سٹیج پہ اللہ وہ زندگی واپس لینا چاہے تو وہ مالک ہے، وہ واپس لے سکتا ہے. ہم سب کس کے ہیں؟ اس کے ہیں. اسی لیے جب کوئی فوت ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، جوان ہوں، سب کو جانا ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ جب جس کو چاہے لے جائے. کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش کیا ہے؟ مثلا آپ اپنے گھر سے کوئی بھی چیز اٹھا کے باہر پھینک دیں، کوئی آپ کو پوچھ سکتا ہے؟ مثلا دیوار پہ چلتی ہوئی چیونٹی آپ سے پوچھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے گھر کا سامان جو ہے وہ باہر رکھا ہے جا کے، تو آپ کیا کہیں گے کہ چیونٹی تمہیں کیا حق ہے مجھ سے پوچھنے کا، تم زیادہ عقل رکھتی ہو میں؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہزاروں کی تعداد میں انسانوں کو پیدا کیا اور جب چاہا ان کو ختم کر دیا اور واپس لے لیا. پھر یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہائے اس کے اوپر چھت گر گئی اور وہ بڑا بےچارہ ظلم کا شکار ہو گیا. ہمیں لگتا ہے نا، کیونکہ ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نزدیک اور اللہ کے ہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وہی چیز بہت بہتر ہو اور دنیا اس کے لیے دکھوں کا گھر ہو اور آئندہ زندگی اس کے لیے آزمائشوں کی جگہ ہو. وہ بچپن میں چلا گیا، وہ معصومیت میں چلا گیا، اور جہاں وہ گیا وہ دنیا اس کے لیے زیادہ بہتر ہو. یہ باتیں وہ کرتے ہیں جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اور اس وقت چونکہ مسلمانوں کی سوچ مادہ پرستانہ ہو گئی ہے، وہ ہر اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں جو دنیا کے پیمانے میں اچھی ہے، جو ظاہر میں اچھی ہے، وہ اس سے آگے جانتے ہی نہیں ہے. جیسے قرآن میں آتا نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ صرف دنیا کی ظاہری چیزوں کو، ظاہری چمک دمک کو، ظاہری فائدوں، مال و متاع کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اور وہ آخرت سے غافل ہیں. ان کو نہیں پتا کہ وہاں پر کامیابی کس چیز کا نام ہے. آج اگر ایک شخص بھوکا ہے تو ہو سکتا ہے دنیا کی نظر میں وہ فیل ہو، فیلئر ہے، وہ بہت بدقسمت ہے کہ وہ بھوکا ہے، لیکن اپنے اس حال پہ اگر وہ صبر کر رہا ہے تو کل جنت میں بھرے ہوئے پیٹوں والوں کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں جانے والا ہوگا. وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ کے آگے جا رہا ہوگا. دنیا میں مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چپتا ہے، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ایک کانٹا بھی اگر کسی کو چپتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ اس کے لیے اجر محفوظ کر دیتا ہے. یہاں کی رونقیں اور یہاں کی کامیابیاں اور یہاں کی بڑائیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اصل کامیاب وہ ہے جو کل کامیاب ہے. آج اگر کسی کی زندگی چلی گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ کل کامیاب ہے، کیونکہ جتنا لمبا کوئی جیے گا ہو سکتا ہے اتنا ہی زیادہ گناہ کرے اور اتنی بربادی اپنی کرے، اور جی کے اور دنیا کی نظروں میں جی کھا پی کے ہنڈا کے مرا ہے، اور وہاں جا کے اگر وہ بربادی کا شکار ہو رہا ہے تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ بدقسمت وہ نہیں جو جلدی مر جائے، بدقسمت وہ نہیں جس کے پاس دنیا میں کچھ کھانے کو نہیں، بدقسمت وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی میں جی رہا اور دھوکے کا شکار ہے کہ سب اچھا ہے اس کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سکھائی کہ کس طرح تم اپنے بھائی کو رکھ سکتے ہو اپنے پاس۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں، یعنی دنیا میں اگر کسی پہ دکھ آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، تو ہم آخرت میں اس کے لیے درجے بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ یوسف جو کنویں میں پھینکے گئے، چند درہم کے عوض بکے مصر کے بازار میں، غلامی میں زندگی گزاری، قید خانے میں گئے، دیکھنے میں بظاہر ایسے شخص کی کہانی، کیا کہانی ہے؟ دنیا کی نظر انتہائی بدقسمت، لیکن اللہ کے ہاں نرفع درجات من نشاء، وہ درجات کی بلندی۔ اور پھر صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی اللہ نے دکھا دیا ان کے صبر اور احسان کا بدلہ۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہوتا ہے، ایک بڑا علم والا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص علم کے اعتبار سے کامل نہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پاس بہت علم ہو تو ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے بڑا تو دیکھا ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے قاعدے میں ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہے، کسی بھی شخص کا علم کامل نہیں۔ کوئی اگر ایک چیز میں بڑا ہوا ہے تو دوسرا کسی اور چیز میں۔ مثلاً اگر آپ یہاں پر ایک بہت بڑی ڈگری بھی رکھتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، جائیے ایک دن کے لیے چائنا اور وہاں اپنی ڈگری کا کوئی استعمال کیجئے، ایک لفظ جو آپ کو سمجھ آئے کسی کی بات، کہاں گیا آپ کا علم؟ وہاں تو آپ پکے جاہل ہیں، کچھ بھی نہیں آپ کے پاس۔ جائیے رشیا، جائیے کسی اور ایسے ملک میں جس کی آپ زبان نہیں جانتے، خواہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر جائیں، وہاں آپ نرے جاہل ہیں، کیونکہ آپ تو ایک روڈ سائن بھی نہیں پڑھ سکتے، رائٹ لیفٹ بھی نہیں پڑھ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہے آپ کا علم؟ آپ ایک خاص علاقے میں، خاص ملک میں، خاص جگہ پر رہ کر اپنے علم کے غرور کا شکار ہیں، یا لوگوں کو اپنے علم کی بنا پہ گرویدہ بنائے ہوئے ہیں اور خود تکبر میں مبتلا ہیں؟ کوئی حقیقت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ علم اللہ کی نظر میں وہ علم ہے جس پر انسان عمل کرتا ہے، جس کو انسان اون کرتا ہے، ورنہ تو کتابیں بھری ہوئی ہیں، لائبریریز بھری ہوئی ہیں۔ اب مثلاً اگر کوئی چیز کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس تو نہیں ہے۔ ہاں آپ نے بھی کیا کیا، جو کتاب میں لکھا ہو تو رٹ کے اپنے اندر ڈال لیا، اب وہ پہلے کاغذ پہ تھی، اب آپ کے دل میں لکھی ہوئی ہے، لیکن عمل آپ کا اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، عمل سراسر اس کے خلاف ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ علم جو پہلے کتاب میں تھا اب آپ کے سینے میں ہے، وہ پہلے ایک اور طرح کے کاغذ پہ تھا اب ایک اور طرح کے کاغذ پہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ صاحب علم ہونا نہیں، صاحب علم صرف وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ ہر انسان کے علم میں اس کا صرف اتنا حصہ ہے جتنا اس کے عمل میں ہے، جو اس کے عمل میں نہیں وہ اس کے خلاف حجت ہے، اس کو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ مثلاً آپ کتنا کچھ پڑھ چکے، بعض لوگ ایک کورس کے بعد ایک کرتے چلے جاتے ہیں، ایک ڈگری کے بعد ایک لیتے چلے جاتے ہیں، بہت کچھ ہے، کہنے کو ایک پوری لسٹ ہے، لیکن عمل میں کچھ بھی نہیں، اس علم سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ علم اس کا نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ بازار میں ہیں اور آپ ایک شو کیس کے پاس سے گزرتے ہیں، ایک دکان کے پاس سے گزرتے ہیں، ایک چیز دیکھتے ہیں، دوسری بہت خوبصورت خوبصورت چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، اور آپ کچھ بھی خریدتے نہیں، گھر آ جاتے ہیں، آپ کے لیے کیا اس سب میں سے؟ وہ سب تو وہاں خوبصورت شو کیس میں سجا ہوا ہے، آپ کے لیے کیا اس میں سے حصہ جو آپ خرید کے لائیں؟ جس کو آپ اون کریں وہ آپ کا ہے نا، جو بازار میں ہے وہ آپ کا نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کسی اسکالر کو ملتے ہیں، آپ اس کی کوئی سپیچ سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، آپ بہت متاثر ہوتے ہیں، واہ واہ بہت اچھی بات ہے. لیکن گھر آ کے اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا سیکھا آپ نے اور اس پر آپ نے عمل کیا کیا، تو پورے لیکچر کے بعد اگر آپ ایک بات بھی بتانے کے قابل نہ ہوں، کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. اور اگر اس میں سے آدھی پہ بھی عمل نہیں کیا تو بیکار ہے، کچھ بھی نہیں آپ کے، آپ صاحب علم نہیں ہے. علم نہ پڑھنے کو کہتے ہیں اور نہ رٹنے کو کہتے ہیں اور نہ حفظ کرنے کو کہتے ہیں. علم عمل کا نام ہے، اصل علم عمل ہے. تو ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہے، یعنی اللہ کی نظر میں درجے کس کے مطابق ہیں؟ عمل کے مطابق ہیں. محض کتابیں رٹنے کی بنیاد پر کسی کے درجے نہیں ہیں کہ کس نے کتنا سیکھا ہوا اور کون کتنی زبانیں جانتا ہے اور کون کتنی ڈگریاں رکھتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور پھر سب علم والوں سے بڑھ کر اصل علم والا اللہ ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر صاحب علم پر ایک وہ بڑا علم والا موجود ہے. چلیے اس کی تلاوت سنیے اور اس کے بعد اگلا حصہ مکمل کریں گے انشاءاللہ. پہلے تلاوت.
وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُون. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم